گزشتہ سبق میں ہم نے متعلقات نصوص کی بحث شروع کی تھی، کتاب اللہ کی نظم کی پانچویں تقسیم بئی، وہ کس اعتبار سے ہے؟ دلالت کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے چار قسمیں ہیں مولانا، ایک عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اور اقتضاء النص ہے. وجہ حصر میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ حکم ثابت ہوگا یا نظم سے یا معنی سے، اگر نظم سے ثابت ہے تو وہ نظم اسی مقصد کے لیے لائی گئی ہوگی یا اسی مقصد کے لیے نہیں لائی گئی ہوگی، اگر اسی مقصد کے لیے لائی گئی ہے تو وہ عبارت النص ہے، اور اگر اسی مقصد کے لیے نہیں لائی گئی تو وہ اشارت النص ہے، اور اگر حکم ثابت ہو معنی سے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معنی مفہوم ہوگا باعتبار لغت ہی کے، یا ایسا نہیں ہوگا. اگر باعتبار لغت ہی کے وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے، یعنی ہر لغت والا اس کو سمجھ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت النص، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ ہے اقتضاء النص. تو عبارت النص کی باقاعدہ تعریف کی مصنف نے کہ فہو ما سیق الکلام لاجلہ و ارید بہ قصدا، جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، اس کا ارادہ کیا گیا ہو، بھائی جی ارادہ کیا گیا ہو قصدا. اور تو یہ تعریف میں نے آپ کو بتلایا تھا، یہ عبارت النص کی تعریف نہیں کی انہوں نے، دراصل تعریف کس کی کر دی ہے؟ اس حکم کی ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوا. البتہ اس سے عبارت النص کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو نظم ہے وہ اب کیا کہلائے گی؟ عبارت النص کہلائے گی بھائی، نظم جی. اور اشارت النص بتلایا تھا جو نظم نے نص کی نظم سے ثابت ہو بغیر کسی زیادتی کے، اور من کل وجہ ظاہر بھی نہ ہو، من وجہ ظاہر ہو اور من وجہ کیا ہو؟ مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اور کلام کو اس کے لیے چلایا بھی نہ گیا ہو. اس کی مثال آئی تھی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. آپ یہ آیت کس لیے چلائی گئی بھائی؟ یہ نظم کس لیے چلائی گئی؟ مال غنیمت کا استحقاق بیان کرنے کے لیے، کہ مال غنیمت کے مستحق کون ہیں. بتلایا گیا وہ مہاجرین ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے ہجرت کی اس جی، تو فقراء مہاجرین ہیں بھائی. تو یہ عبارت النص ہوئی مولانا اس کے لیے. اور یہاں اشارتاً ایک بات بھی معلوم ہوئی، اور وہ کیا جی؟ کہ ان کے لیے فقراء کا لفظ لایا گیا. معلوم ہوا کہ جو مال ان کی ملکیت میں تھا، جو وہ اپنے وطن میں چھوڑا ہے، وہ ان کی ملکیت سے نکل چکا ہے. اگر نہ نکلا ہوتا تو ان کو فقراء نہ کہا جاتا، نہ کہا جاتا. اور جب یہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا تو ثابت ہوا کہ مال کس کی ملکیت میں جا چکا ہے؟ کفار کی، جنہوں نے اس مال پر قبضہ کیا، مال ان کی ملکیت میں چلا گیا ہے. اس پر اشکال میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹھیک ہے، فقراء سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ کفار اس کے مالک بن گئے؟ میں نے بتلایا تھا شیء اذا ثبت ثبت بجميع لوازمه، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے سارے لوازم کے ساتھ کیا ہے؟ جو جو چیز اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ بھی ثابت ہو جایا کرتی ہے. اور جب مال ان کی ملک سے نکلا تو لازم ہے کہ ان کو کفار کی ملک میں چلا گیا، کیونکہ اگر یہ بات مانی نہ جائے تو زوال شے لا الہ مالک لازم آئے گا، زوال شے. اور اس کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں کہ مال کسی کی ملکیت سے نکلے بھی اور دوسرے کی ملکیت میں داخل بھی. جب بھی کسی کی ملکیت سے نکلے گا ہمیشہ کیا آئے گا؟ دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوگا بھائی. اب اس مر تو یہ اشارت النص پہ، اب اس پر کئی احکام نکلتے ہیں. کہتے ہیں وہ یخرج منہ الحکم فی مسئلۃ الاستیلاء، سمجھ میں؟ استیلاء استفعال ہے اور اس کا حمزہ وصلی ہے، وہ گر جائے گا تو سین بھی ساکن، استیلاء کا حمزہ بھی گر گیا، الف لام تعریف کا حمزہ بھی گر گیا، تو لام کو کسرہ دیں گے، لام اور سین دونوں ساکن ہوئے بھئی، الف لام کا لام رہ گیا اور استیلا کا سین، یہ دونوں ساکن رہ گئے، تو لام کو کسرہ دیں گے، کیونکہ ساکن اذا حرک بال کسر، تو فی مسالتی لستیلائی، لستیلائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، یہ عبارتوں کے اندر یہ عام ہے رائج غلطی، فی مسالتی لستیلا پڑھتے ہیں بھائی، یہ بات نہیں بھائی، حمزہ وصلی کو درج عبارت میں برقرار رکھنا یہ غلطی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، علامہ ابن حاجب نے کتاب شافیہ کے اندر اس کی تصریح فرمائی ہے بھائی، وَإِبْقَاؤُهُ وَصْلًا لَحْنٌ بھئی، کیا ہے اس حمزہ وصلی کو باقی رکھنا، اِبْقَاؤُهَا وَصْلًا لَحْنٌ، وصل کے حالت میں یہ کیا ہے، لحن ہے، غلطی ہے بھئی، جی، تو یہ اس سے نکالا جائے گا حکم مسئلہ استیلا میں، استیلا کا معنی میں نے بتلایا، غلبہ پانا، غلبہ حاصل کرنا، غلبہ حاصل کرنے کا حکم بھی نکالا جائے گا، یعنی جب کافر کفار مسلمانوں کے مال پر غلبہ پالیں، اس کو لے لیں، تو پھر وہ کیا بن جائے کرتے ہیں، اس کے مالک بن جاتے ہیں بھئی، مالک بھئی، تو مسلمان اپنا مال چھوڑائے تھے وہاں ہجرت کی، کفار نے ان پر غلبہ پایا، تو اب وہ اس مال کے کیا بن گئے، مالک بن گئے، وَحُکْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ، جی، اور یہ مسئلہ بھی اس سے نکل آئے گا، اب وہ کفار کسی تاجر پر اس مال کو بیچتے ہیں، تاجر وہ مال خرید کر لایا ان سے، تو تاجر اب اس مال کا مالک بن گیا، کیونکہ اس نے مال کو کس سے خریدا ہے، مالک ہی سے تو خریدا ہے، وہ کفار کیا بن گئے تھے، مال کے مالک بن گئے تھے، تو مالک سے کوئی چیز آپ خریدیں، تو اب آپ کیا بن جائیں گے اس چیز کے، آپ مالک بن جائیں گے بھئی، سمجھ میں آیا، تو اب تاجر خرید کر لایا، تو اب آپ کا مال تھا، آپ ہجرت کر کے آئے تھے، کفار نے قبضہ کر لیا، کوئی تاجر وہاں سے خرید کر لایا، تو اب آپ اس کو کہتے ہیں، لاؤ بھئی یہ تو میرا مال ہے بھئی، یہ تو میں کفار کے پاس چھوڑ کر آیا تھا بھئی، نہیں بھئی، اب آپ اس سے مال کو نہیں لے سکتے، تاجر کیا بن چکا ہے اس مال کا، مالک، کیوں مالک بنا ہے، کیونکہ اس نے خریدا بھی کس سے ہے، مالک سے خریدا ہے بھئی، اب آپ نہیں لے سکتے، اب لینا ہے تو اب آپ کو بیع کے ساتھ لینا پڑے گا، وَحُکْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ، اور وہاں تاجر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکام، بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ، ان سے خریدنے کے سبب سے، ان سے جب خریدے گا تو تاجر کی مالک ہونے کا ثبوت آئے گا، مالک ہونا ثابت ہوگا، یہ حکم بھئی، سمجھ میں آیا بھئی، تاجر کے لیے ان سے خریدنے کے ساتھ ملکیت کے ثبوت کا حکم بھی ثابت ہوگا، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی، جی ترجمہ دیکھیں پھر دیکھ لو بھئی، تاجر کے لیے بسبب خریدنے کے ان سے ملکیت کے ثبوت کا حکم بھی نکالا جائے گا، وَتَصَرُّفَاتِهِ مِنَ الْبَعِ وَالْحِبَتِ وَالْإِعْتَاقِ، اور اسی طرح اس تاجر کے تصرفات کا حکم بھی نکالا جائے گا بھئی، بھئی وہ کیا کرتا ہے، وہاں سے ایک چیز خرید کر لایا ہے، آگے کیا کر سکتا ہے، اس چیز کو بیچ بھی سکتا ہے، یہ مالک بن چکا ہے اس چیز، بھئی وہ کسی کو ہبہ بھی کر سکتا ہے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی، کیونکہ یہ مالک بن چکا ہے، باندی یا غلام خرید کر لایا تو اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے، آپ نہیں جا کر کہہ سکتے یہ تو میری باندی ہے یا میرا غلام ہے، اس کو آپ کیسے آزاد کر رہے ہیں، نہیں بھئی وہ مالک بن چکا ہے، کیا کر سکتا ہے، اپنے سارے تصرفات اس کے اندر جی، اور اس کے تاجر تصرفات ہی کہ حاضمیت تاجر کو راجع ہے، اور اس کے جو تاجر کے تصرفات ہیں یعنی کہ بیع، ہبہ اور اعتاق، ان کا حکم بھی نکالا جائے گا، وہ بیع بھی کر سکتا ہے، ہبہ بھی کر سکتا ہے، اعتاق ان کو آزاد بھی کر سکتا ہے، وَحُکْمُ ثُبُوتِ الْاِسْتِغْنَام، لِسْتِغْنَام بھئی، اور استغنام کا معنی ہے غنیمت شمار کرنا، استغنام کا معنی ہے غنیمت شمار کرنا، اور غنیمت شمار کرنے کا حکم بھی نکالا جائے گا بھائی، کیا شمار کرنے کا؟ بھائی دیکھیے، آپ مولانا ہجرت کر کے گئے کہیں سے، آپ کا مال وہاں بڑا باقی تھا، کفار نے اس پر قبضہ کر لیا، تو کفار اس کے کیا بن گئے؟ مالک بن گئے. اب مالک بننے کے بعد اب پھر آپ مسلمانوں نے وہاں پر حملہ کیا اور ان سے وہ سارا مال چھین لیا، کفار کو ختم کیا. بھائی جب سارا مال چھین لیا، اب وہ مال غنیمت ہے، وہ سارا جو آپ کا بھی مال تھا وہ بھی کیا شمار ہوگا؟ مال غنیمت شمار ہوگا. اور چنانچہ تغازیوں میں تقسیم کیا جائے گا، جب تقسیم ہوگا تو جب اگر کسی کے حصے میں وہ مال آ گیا تو وہ مال غنیمت شمار ہوگا. بھائی اب کسی کے حصے میں وہ مال آ گیا، آپ جا کر کہتے ہیں لاؤ بھائی یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میری باندی ہے، یہ تو میری گاڑی ہے. بھائی نہیں بھائی، اب آپ اسے یہ چیز نہیں لے سکتے مولانا. ہاں قبل تقسیم آپ لے سکتے ہیں، ایک دفعہ تقسیم ہو گیا، غازی کو دے دیا گیا کسی کو کہ یہ تمہارا حصہ ہے، تو اب نہیں لے سکتے اس سے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ہاں غنیمت آ گئی، ابھی تقسیم نہیں ہوئی کہ آپ پہنچ گئے، آپ نے کہا یہ میرا مال تھا، یہ میرا مال ہے، تو اب آپ کو دے دیا جائے گا وہ مال آپ کا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو غنیمت شمار ہوگا بھائی جی، اور غنیمت شمار کرنے کا حکم بھائی. وثبوت الملک للغازی، اور غازی کے لیے ملکیت کا ثبوت کا حکم بھی نکالا جائے گا بھائی. غازی کو جب وہ مال دے دیا جائے گا تو وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. آپ اس سے نہیں لے سکتے بھائی، مالک بننے سے اس کے مالک بننے سے پہلے، اس کو دینے سے پہلے میں نے بتایا آپ لے سکتے ہیں لیکن بعد میں نہیں. وعز المالک عن انتزاعه من يده، اور مالک کے عاجز ہونے کا حکم، کس چیز سے عاجز ہونا؟ عن انتزاعه من يده، اس غازی کے ہاتھ سے چھیننے کے، چھیننے سے عاجز ہونا، اس غازی کے ہاتھ سے چھیننے سے عاجز ہونا مالک کا، مالک کا عاجز ہونا غازی کے ہاتھ سے چھیننے سے. مالک اس غازی کے ہاتھ سے اس مال کو چھین نہیں سکتا کہ یہ تو میرا مال ہے میرے حوالے کرو، بلکہ غازی کیا بن گیا ہے اس مال کا؟ مالک بن گیا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ آسان سی باتیں ہیں بھائی. وتفریعاته، اور اسی طرح والا نا اس کی حکم، اس کی تفریعات بھی نکالی جائیں گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تفریعات بھی نکالی جائیں گی اس مسئلے کی. مثلا اور کیا، کوئی باندی خرید کر لایا ہے تاجر، اس کے لیے وتی کرنا حلال ہو جائے گا، یا آزاد کرنا بھی ہے، یا جیسے مولانا کافر، یہ کافر نے آپ کے مال پر قبضہ کیا تو وہ مالک بن گیا، اگر باندی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا جی؟ وہ اس کو آزاد وغیرہ کر سکتا ہے، وتی کر سکتا ہے، اور وہ مال اگر وہ ضائع کرتا ہے تو اس پر ضمان بھی کوئی نہیں آئے گا. یا وہ غازی آتا ہے، غازی ہے مولانا، اس کے لیے بھی اگر باندی ہے وتی کرنا، کیونکہ مالک بن گیا ہے تو وتی کرنا حلال، اس کے لیے آزاد کرنا جائز ہے، اور ضمان بھی نہیں آئے گا اگر وہ اس کو ضائع کرتا ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث جی، یہاں آیت پوری ذکر نہیں ہوئی بھائی، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 187 ہے، اللہ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے اے مومنوں تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، اور رفث الی نسائکم جمع کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وہ تمہارے لیے پردہ ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پردہ ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو خبر تھی کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں کیا کر دیا، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے جمع کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تجویز کر دیا ہے، وکلوا واشربوا، اور طلب کرو تم اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، یعنی سفید خط. بھائی مراد کیا ہے مولانا؟ فجر کی سفیدی مراد ہے بھائی، جو کہ افق کے کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے خط کی شکل میں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی صبح صادق مراد ہے، صبح کاذب ستون کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور صبح صادق ہے خط کی صورت میں، چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا یا سفید خط ممتاز ہو جائے، کس سے؟ سیاہ خط سے، سیاہ خط، سیاہ دھاگے سے، من الفجری، فجر میں سے. ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو، کہاں تک؟ رات تک پورا کرو. بھائی رات تک پورا کرو. تو دیکھو یہ آیت مولانا، یہ آیت چلائی گئی ہے اس مقصد کے لیے کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور جمع کرنا جائز ہے. بھائی ابتدائے اسلام میں ایسا نہیں تھا مولانا، سونے سے پہلے تو کھا پی سکتے تھے آپ، جمع کر سکتے تھے، لیکن سونے کے بعد پھر اس کے بعد کھانا، صبح سے پہلے پہلے سونے کے، ایک دفعہ سو گئے تو پھر کھانا پینا اور جمع کرنا جائز نہیں تھا. بعد میں آسانی کا حکم آیا مولانا، جس میں بڑی آسانی آ گئی کہ فجر تک اب تم کیا کر سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اور جمع بھی کر سکتے ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ فجر تک کر سکتے ہو، معلوم ہوا فجر کے بعد کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اور جمع بھی، کیونکہ روزہ ہے. معلوم ہوا روزہ کس چیز کا نام ہوا؟ ان تین چیزوں سے رکنے کا. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ جی نیت کے ساتھ مولانا، ان تین چیزوں کے ساتھ رکنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ روزہ. کون سی تین چیزیں ہیں؟ کھانا پینا اور جمع. بھائی یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی جی اچھا، اس آیت سے ایک بات پتہ چل گئی، اللہ کیا فرما رہے ہیں بھائی. بھائی عبارت النص کیا ہوئی؟ کس لیے یہ آیت ذکر کی گئی؟ بھائی حکم کیا معلوم ہوا عبارت النص سے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور جمع کرنا جائز ہے، جائز ہے. تو اس سے اشارت النص، یہ سے یہ حکم بھی ثابت ہو گیا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے. جنابت روزے کے منافی وہ، یہ حکم کیسے معلوم ہوا؟ بھائی اشارت النص سے. بھائی دیکھو اللہ نے فرمایا رمضان روزے کی راتوں میں کھانا پینا اور جمع کرنا، معلوم ہوا رات کے کسی بھی جز کے اندر جمع کرنا جائز ہے، رات کی کسی بھی جز میں. اور اب ایک شخص رات کے آخری جز کے اندر جمع کرتا ہے، اب اس کے فوراً بعد کیا ہو رہی ہے؟ فجر طلوع ہو رہی ہے، تو اب اتنا وقت ہے، تو یہ مولانا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں آخری وقت میں جمع کرنا؟ جائز ہے، کیونکہ جب جائز ہے تو لازمی بات ہے جب روزے کا پہلا جز پایا جائے گا وہ کس کے ساتھ پایا جائے گا؟ فجر ہوتے ہی جنابت کے ساتھ پایا جائے گا یا نہیں؟ لازمی بات ہے وہ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا. تو معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں، کیونکہ رات کے ہر ہر جز میں کس چیز کی اجازت ہے؟ جمع کی اجازت ہوئی. جب رات کے آخری جز میں پھر جمع پایا جائے گا تو لازمی بات ہے پہلا جز کس کے ساتھ پایا جائے گا؟ جنابت کی حالت میں پایا جائے گا تو معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں ہے بھائی. دیکھیے بھائی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ, حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں الرَّفَثُ جمع کرنے کو, الى قوله تعالى اللہ کے اس قول تک ثم اتم الصيام الى الليل, پھر تم پورا کرو روزے کو الى الليل کہاں تک رات تک. فالامساک امسک یمسک امساک کا معنی رکنا رکنا, سمجھ میں آیا؟ تو روزہ امساک کا نام ہے. کتنی چیزوں سے امساک کا؟ تین چیزوں سے. فالامساک فی اول الصبح يتحقق مع الجنابۃ, بس رکنا امساک جو ہے فی اول صبح, اول صبح کے اندر جو پایا جائے گا مال جنا یا تحقق, اس کا تحقق ہوگا وہ پایا جائے گا مال جنابتی, کس کے ساتھ؟ جنابت کے ساتھ. لئن من ضرورتی, ضرورت کے معنی لازم کے کر لیں, لئن من ضرورتی حل المباشرتی الى الصبح, کے صبح تک, مباشرت جماع کو کہتے ہیں بھائی, صبح تک جمع کے حلال ہونے کے ساتھ لازم ہے, اس کے لوازمات میں سے ہے. کیا؟ کہ یکون الجزء الاول من النہار مع وجود الجنابتی, کہ جزء اول نہار میں سے جو ہو وہ کس کے ساتھ پایا جائے؟ جنابت کے وجود کے ساتھ. بھائی سمجھ میں آیا؟ صبح تک جمع کے حلال ہونے کے ساتھ لازم ہے کہ جزء اول نہار کا کس کے ساتھ پایا جائے؟ جنابت کے ساتھ پایا جائے. والامساک فی ذلک الجزء صوم, اور یہ جو امساک ہے اس جزء کے اندر یہ کیا ہے بھئی؟ یہ جزء اول صبح کے فجر کے اول جزء میں امساک, کس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روزہ ہی ہے نا, روزہ شروع ہو گیا تو اول جزء میں جو امساک پایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہی ہے. اور امیر العبد باتمامی ہی, وہ روزہ ہے جس کے حکم کا, جس کے لیے کہ بندے کو اس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ والامساک فی ذلک الجزء صوم, اور آگے صوم نکرہ ہے, نکرہ کے بعد امیرہ فعل آ رہا ہے تو یہ اس کے لیے کیسا کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا. تو امساک اس جز کے اندر وہ روزہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے بندے کو اس کے پورا کرنے کا. بھائی بندے کو اس کے پورا کرنے کا آگے آیا نہیں, اتم الصیام, روزہ کیا کرو؟ پورا کرو. تو اول جز میں امساک یہ روزہ ہے جس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فکان ھذا اشارۃ, تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف ان الجنابت لا تنافذ صوم, کے جنابت کیا ہے؟ روزے کے منافی. واللزم من ذالک ان المضمضۃ والاستنشاق لا ينافی بقاء الصوم, اور اس کے ساتھ یہ لازم ہے والا نا بھائی, جب جنابت پائی گئی کس میں پائی گئی؟ روزے کے اول جز کے اندر کیا پائی گئی؟ جنابت پائی گئی, تو لازمی بات ہے اب غسل کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ نماز وغیرہ کے لیے غسل کرنا پڑے گا, اور جب غسل کرے گا تو غسل کے اندر فرض ہے کلی کرنا بھی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے, تو وہ بھی کرنا پڑیں گے بھائی. جب وہ کرنا پڑیں گے, معلوم ہوا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا روزے کے منافی نہیں, اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. ولازم من ذالک, اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ ان المضمضہ والاستنشاق, کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا لا ينافي بقاء الصوم, یہ کیا ہے؟
منافی نہیں ہے,
روزے کی بقا کے منافی نہیں ہے. ويتفرع منه, اور اسی پر متفرع ہوگا یہ مسئلہ بھی کہ ان من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه, کہ جس نے کسی چیز کو چکھ لیا اپنے منہ سے لم يفسد صومه, اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطے کہ حلق سے نہ اترے وہ چیز. بھائی کوئی شخص زبان سے کوئی چیز چکھ لیتا ہے حلق سے نہ اترے, اس کا روزہ بھی فاسد. کیوں؟ یہ کیسے معلوم ہوا بھئی ابھی تو آپ کو بتایا کہ جب جنابت روزے کے منافی نہیں تو کیا کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، جب غسل کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کلی کرنا پڑے گی اور ناک میں پانی ڈالنا پڑے گا، اور جب ناک کلی کرے گا یہ تو بعض اوقات بعض علاقوں کا پانی کھاری ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، تو جب وہ کلی کرے گا تو نمک کا ذائقہ منہ میں پائے گا یا نہیں پائے گا؟ نمک کا ذائقہ منہ میں پائے گا، اور تو یہ اس صورت میں مولانا تو کلی کرنے سے کیا روزہ فاسد ہو رہا ہے؟ نہیں، تو اب تو لازمی ہے اس کے ساتھ وہ کس چیز کا ذائقہ پائے گا؟ نمک کا. معلوم ہوا کسی چیز کسی زبان سے چکھنے سے کیا ہوا روزہ فاسد، کیونکہ آپ چکھ رہے ہیں یا نہیں چکھ رہے اس صورت میں زبان پر سے بھائی نمکین ذائقہ محسوس کر رہے ہیں اس کو بھائی، تو معلوم ہوا آپ کوئی کھانے کی چیز چکھ لے بشرطے کہ حلق سے نہ اترے، حلق سے اتر گئی تو پھر تو روزہ فاسد ہے. تو یتفرع منہ، اس سے یہ حکم بھی متفرع ہوگا کہ ان من ذاق شیئا، جس نے کسی چیز کو چکھا بفمہ منہ سے، لم یفسد صومہ، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. فانہ لو کان الماء مالحا، اس لیے کہ اگر وہ پانی کیا ہو، اگر وہ پانی نمکین تھا تو یجد طعمہ عند المضمضہ، تو وہ اس کے ذائقے کو پائے گا کلی کرتے ہوئے، مزمزتی پائے گا، اور یہ لا یفسد بہ صوم، اس کے ساتھ روزہ فاسد. جب اس کے ذائقے چکھنے سے روزہ فاسد نہیں ہو رہا تو غیر چیز کے چکھنے کے ساتھ بھی روزہ فاسد نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے ایک مسئلہ بھی علماء نے نکالا بھائی، کیا کہ اگر ایک عورت ہے اور اس کا خاوند بے انتہا سخت ہے تو وہ کھانا وغیرہ بناتی ہے تو اس کو چکھ کر دیکھ سکتی ہے کہ نمک مرچ وغیرہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں، ہاں بشرطے کہ حلق سے نہ اترے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو اگر بیچاری چکھتی نہیں ہے دیکھتی نہیں ہے پھر تو خطر ہے، پتہ نہیں آ کے میرے کہ زبردست پٹائی نہ ہو جائے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو بعض لوگ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں حد سے زیادہ. اچھا بھائی، وَعُلِمَ مِنْهُ حُکْمُ الْاِحْتِلَامِ وَالْاِحْتِجَامِ وَالْاِدِّحَانِ، اسی سے احتلام احتجام ادہان کا حکم بھی معلوم ہو گیا بھائی. احتلام کا معنی آپ جانتے ہیں، احتجام کا معنی ہے سنگی لگانا، پچھنے لگوانا مولانا، یہ خاص طریقہ علاج تھا، خاص طریقہ علاج تھا قدیم زمانے کے اندر بھائی. کوئی خاص رگ وغیرہ کاٹتے تھے اور اس کے ذریعے کوئی آلہ ہوتا تھا، وہ آلہ لگا کر خون کو چوس کر کھینچ کر نکالتے تھے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فاسد خون بدن سے نکل جاتا تھا اور بہت سی بیماریوں سے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی تھی، شفا اس کے سبب سے حاصل ہوتی تھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، تو اس کو احتجام کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ پچھنے لگوانا، سینگی لگوانا، سینگی، اچھا سینگی لگوانا. اور ان کا حکم بھی معلوم ہو، ادہان کہتے ہیں تیل لگانا بھائی، آپ نے سر پہ تیل لگایا، بالوں پہ، ان سب کا حکم معلوم ہو گیا، ان کا حکم بھی اس سے معلوم ہو گیا. احتلام کا حکم بھائی، احتلام سے آئے گی جنابت، اور یہ جنابت اختیار سے آئی ہے یا غیر اختیار سے؟ غیر اختیار سے. تو جب وہ جنابت جو اختیار کی وجہ سے تھی وہ روزے کے منافی نہیں، تو غیر اختیاری جنابت تو بطریق اولا روزے کے منافی نہیں. نیز مولانا احتجام کی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ خون نکالا جاتا ہے رگ کاٹ کر، اور ادہان میں صرف آپ نے تیل لگایا بھائی. تو اب ان دو صورتوں میں کیا اس امساک پر کوئی اثر پڑا؟ کھانا پینا یا جمع، روزہ تو ان تین چیزوں سے رکنے کا نام تھا، اور سینگی لگواتے ہیں اس صورت میں بھی پیٹ میں کوئی چیز نہیں جا رہی، تیل لگا رہے ہیں اس صورت میں بھی پیٹ میں کوئی چیز نہیں جا رہی، لہذا ان کا حکم بھی معلوم ہوا کہ ان سے ساتھ بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا بھائی. جی دیکھیے خود کیوں بتلا رہے ہیں بھائی، اور اسی سے احتلام احتجام اور ادہان کا حکم بھی معلوم ہو گیا. لِأَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّ الْإِمْسَاكَ، اس لیے کہ جب کتاب اللہ نے قرار نام رکھا کس چیز کا؟ امساک کا. اگلی سطر سے سے نچلی سطر کے شروع میں آ رہا ہے سو من، یہ مفعول ثانی ہے. امساک کیا ہے؟ مفعول اول. اور سو من آگے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول. جب کتاب اللہ نے اس امساک کو نام صوم رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ جی، تو یہ جب نام اس کا صوم رکھا ہے بھائی، تو یہ میں نے بتلایا سم امساک مفعول اول ہے اور صوم کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے. اب درمیان میں اور اس بات آ رہی تھی، لمبی تھی، میں اب اس لیے وہ آپ کو بتلا دیا بھائی. دیکھیے بھائی، اس لیے کہ کتاب اللہ نے جب نام رکھا ہے اس امساک کا، اللازمی بواسطت الانتہاء عن الاشیاء الثلاثۃ، جو لازم آ رہا ہے. کس کے واسطے سے لازم آ رہا ہے؟ تین اشیاء سے باز رہنے کے واسطے سے، رکنے کے واسطے سے لازم آ رہا ہے. المذکورتی فی اول المذکورتی، جو کیا ہوئے؟ تین چیزیں جو مذکور ہوئیں، ذکر ہوئیں بھائی. اس تو کتاب اللہ نے، دیکھو ترجمہ پھر غور سے، جب کتاب اللہ نے نام رکھا ہے اس امساک کا جو لازم آ رہا تھا بواسطے رکنے کے، تین چیزوں سے جو مذکور ہوئیں، اور کس وقت میں؟ فی اول صبح کے اندر. اس کا کیا نام رکھا ہے؟ صوم. صوم رکھا ہے. علما، تو یہ جان لیا گیا کہ ان رکن الصوم یتم بالانتہاء عن الاشیاء الثلاثۃ، کہ رکن صوم وہ پورا ہو جاتا ہے تین چیزوں سے رکنے کے ساتھ. رکن صوم پورا ہو جاتا ہے تین چیزوں کے ساتھ، رکنے سے پورا ہو جاتا ہے. اور احتلام، احتجام اور ادہان، یہ کوئی بھی اس کے منافی نہیں، کوئی بھی ان کے منافی نہیں. وعلی ھذا یخرج الحکم فی مسئلہ التبیت، اور اسی پر مولانا نکالا جائے گا مسئلہ تبیت بھی. مسئلہ یہ تبیت کہتے ہیں مولانا رات کی کو نیت کرنا. تبیت کس کو کہتے ہیں؟ رات کو نیت کرنا. ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے. وہ روزہ جو فرض ہو اس کی نیت رات کو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ رات ہی کو کرنا ضروری ہے. ہاں نفل کے اندر کہتے ہیں دن کو بھی روزہ نیت کر سکتے ہیں زوال سے پہلے بھائی، اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ گھر دن کے وقت صبح کے وقت تشریف لے جاتے، پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، وہ جواب اگر کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو کھا لیتے، اگر نہ ملتے کھانے کی کوئی چیز تو فرماتے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، چلو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں، تو روزہ رکھ لیتے. معلوم ہوا نفر روزے کے لیے رات سے نیت ضروری نہیں بھائی، اسی وقت نیت فرما لیتے، تو نفل میں وہ سب ہے. لیکن باقی فرض روزے جو ہیں، لازمی روزے ہیں جو واجب ہیں مولانا، ان کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں؟ رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ نہیں لازم ہے. لازم ہے جبکہ احناف کے ہاں وہ روزے جن کا وقت متعین ہو ان میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں. وہ روزے جن کا وقت متعین ہو وہ فرض روزے، ان میں کیا ہے؟ رات سے نیت کرنا ضروری نہیں. ہاں دن کو زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. مثلا رمضان ہے بھائی، رمضان کے روزوں کا کیا ہے؟ وقت متعین ہے، مقرر ہے. تو یہاں اب کسی اور روزے کا احتمال ہے؟ کسی اور روزے کا احتمال نہیں. تو لہذا اب یہاں پر دن کے زوال سے پہلے بھی روز نیت کر سکتے ہیں. امام ہماری دلیل بھائی، ہماری دلیل سب سے پہلے ہماری دلیل ہے قرآن میں آیا ہے ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو کس کو؟ روزے کو. امر آ رہا ہے مولانا، امر اتمام، پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور پورا کرنے کا حکم اسی وقت دیا جاتا ہے جب کسی چیز کا کچھ جز پہلے ہو چکا ہو. بھائی میں آپ کو کہتا ہوں یہ کام پورا کرو، معلوم ہوا کچھ آپ شروع کر چکے ہیں، ورنہ یوں نہیں کہوں گا کہ پورا کرو، بلکہ کیا کہوں گا؟ یہ کام کرو. لیکن جب کہا جا رہا ہے پورا کرو معلوم ہوا وہ کچھ کام پہلے، تو اتم و اتمام کا حکم ہے، معلوم ہوا کچھ جزء روزہ پہلے گزر چکا، تو اتم کا امر کب متوجہ ہوگا مولانا؟ جی روزہ شروع ہونے سے پہلے متوجہ ہوگا یا جب پہلا جزء روزے کا گزر جائے پھر متوجہ ہوگا؟ پھر متوجہ ہوگا، کیونکہ پورا کرو، پورا کرنا تب ہوتا ہے جب کچھ جزء پہلے بھی، تو یہ پہلا جزء گزرنے کے بعد یہ امر متوجہ ہوگا ہماری طرف مولانا، اور مامور بھی ہی، یعنی وہ چیز جس کی ادائیگی کا حکم دیا جائے، وہ چیز جس کا حکم دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ مامور بھی، اور مامور بھی کی ادائیگی کی نیت اس وقت لازم ہوتی ہے جب امر متوجہ ہو جائے، مامور بھی بھائی وہ چیز جس کا حکم دیا گیا مامور بھی کی ادائیگی کی نیت کرنا کب لازم ہوتی ہے؟ جی دیکھیے یہ ساری بات کتاب میں آئے گی بھائی، یہ لفظ یاد رکھنا، مامور بھی کی ادائیگی کی، بھائی مامور بھی کو ادا کرنے کی نیت کرنا کب ضروری ہوتا ہے؟ جب امر متوجہ ہو جائے، اور امر کب متوجہ ہو رہا ہے؟ پہلے جز کے گزرنے کے بعد متوجہ ہو رہا ہے، تو نیت بھی اسی وقت لازم ہوگی، اس سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی مامور بھی ادا کرنے کی نیت کرنا کب ضروری ہوتا ہے؟ جب امر متوجہ ہو جائے، اور امر کب متوجہ ہو رہا ہے؟ جزء اول کے گزرنے کے بعد، تو معلوم ہوا نیت بھی اب کرنا ضروری ہے، پہلے کرنا ضروری نہیں. ہاں کر لو تو بہتر ہے بھائی، یہ دلیل ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ دیکھیے وَعَلَىٰ هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْيِيتِ بھائی، اور اسی پر نکالا جائے گا حکم مسئلہ تبیید رات سے نیت کرنے کے مسئلے میں بھی. فَإِن نَقَصَ الْإِتِيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، اس لیے کہ ارادہ کرنا، قص کا کیا معنی؟ ارادہ کرنا، اتیان کا صلہ با آ جائے تو یہاں مراد ہے ادائیگی، اتیان بالمامور بھی، مامور بھی کی ادائیگی کا ارادہ کرنا، مامور بھی کی ادائیگی کا ارادہ کرنا یعنی اس کی نیت کرنا. انما یلزمہ، اس شخص پر کب لازم ہوگی جس کو حکم دیا گیا ہے؟ اس پر لازم ہوگی عند توجہ الامر، جب امر کیا ہو جائے تو مامور بھی کی ادائیگی کی نیت اس شخص، اس مامور پر اس وقت لازم ہوگی جب امر متوجہ ہو جائے. والامر انما یتوجہ بعد الجزء الاول، اور امر متوجہ ہو رہا ہے کس کے بعد؟ جزء اول کے بعد، یعنی صبح صادق کا ایک جزء گزر جائے پھر امر متوجہ ہوگا. کیوں؟ لقولہ تعالی، اللہ کے اس قول کی وجہ سے، ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک. تو اتم آ رہا ہے، اور اتم اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ کام کچھ ہو چکا ہو، معلوم ہوا کچھ روزہ گزر جائے پھر اتم کا امر ہماری طرف متوجہ ہوگا. اور تو مامور بھی کے ادا کرنے کی نیت اس وقت ضروری اور لازم ہو جاتی ہے جب اس کا، جب امر کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے. اور امر کب متوجہ ہو رہا ہے؟ جبکہ جزء اول گزر جائے، معلوم ہوا دین میں نیت کرنا اب ضروری ہوا. تو ہمارے عند الاحناف زوال سے پہلے وہ روزے جو فرض ہوں اور متعین ہوں ان کے اندر کیا ہے؟ زوال سے پہلے نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے، یہ نیت کرنا جائز ہے مولانا، سمجھے؟ تو دن کے اکثر حصے میں زوال سے پہلے، اس لیے کہ اب اکثر حصے میں کیا پائی گئی؟ نیت پائی گئی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اکثر حصے میں نیت پائی گئی بھائی، تو یہ کافی ہے بھائی. امام شافعی رحم اللہ دلیل دیتے ہیں بھائی، حدیث آتی ہے بھائی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل بھائی، جی لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ حاشیے میں بھی آپ کے حدیث موجود ہے، تین نمبر حاشیے میں بھائی، حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، روزہ نہیں ہے اس شخص کا جس نے نیت نہ کی روزے کی رات سے ہی. حدیث میں کیا آیا مولانا؟ جس نے رات ہی سے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھا بھائی حدیث آ گئی, معلوم ہوا رات سے نیت نہیں کرو گے تو روزہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے وہ فرماتے ہیں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے, یہ ان کی دلیل ہے. ہم جواب دیتے ہیں مولانا کہ ہمارا حکم, ہم نے جو حکم ثابت کیا وہ کس سے ثابت کیا ہے؟ یہ اشارۃ النص سے. اور آپ نے جو حکم ثابت کیا وہ جو آپ کی دلیل کیا ہے؟ خبر واحد ہے, اور خبر واحد ظنی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھو مولانا, یہ جو عبارت النص اور اشارۃ النص یہ قطعی ہیں. یہ کیا ہیں؟ قطعی ہیں. تو ہماری دلیل یہ آیت اس سے ہوئی مولانا کتاب اللہ سے, اور وہ قطعی ہے. وہ اشارۃ النص سے اور وہ قطعی ہے. اور آپ کی دلیل خبر واحد ہے اور خبر واحد ظنی ہے. اور خبر تو اور ان دونوں کے درمیان اب متقابل آ جائے تو پھر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ جی کتاب اللہ اور اشارۃ النص کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ وہ کیا ہے؟ قطعی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی ایک جواب یہ مولانا, بہت سے جوابات اس حدیث کے ہم دیتے ہیں بھائی. ہمارے نزدیک رمضان کے اندر دن میں نیت کر سکتے ہیں بھائی. ہماری دلیل وہ حدیث ہے بھائی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے وقت دیہاتی آیا ایک بھائی, اور اس نے کسی کو چاند نظر نہیں آیا تھا رمضان کا بھائی. اگلے دن دین کو آ کر ایک دیہاتی نے بتایا کہ میں نے کل شام کو چاند دیکھا تھا بھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعلان کروایا صحابہ میں بھائی کہ جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ شام تک اب کچھ نہ کھائے, اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے. دیکھا دن کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا. اب تو نیت رات کو ہو ہی نہیں سکتی, معلوم ہوا نیت بھی کب پائی گئی؟ دن میں پائی گئی. ثابت ہوا رمضان کی نیت دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک جواب یہ, بہت سے جوابات ہیں. ایک جواب یہ دیتے ہیں ہم اس حدیث کا جو امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ہماری احادیث ناسخ ہیں بھائی, جن میں دن کے اندر ہی نیت کرنے کا ثبوت ملتا ہے. دن کے اندر ہی کیا کرنے کا؟ نیت کرنے کا ثبوت ملتا ہے. جی یہ ایک یہ جواب ہوا. نیز ہم یہ بھی جواب دیتے ہیں بھائی, جی ہم یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ بھائی روزے در اصل دو قسم پر ہیں بھائی. کچھ روزے وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے, اور کچھ روزے وہ ہیں جن کا وقت متعین نہیں ہے. وہ روزے جن کا وقت متعین ہے مثلا رمضان کے روزے ہیں بھائی, یا کسی نے نظر معین متعین منت مانی ہے کہ میں فلاں سن سے فلاں تک کیا کروں گا, اگر یہ کام ہو گیا تو روزے رکھوں گا. تو نہ یہ نظر معین ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جن روزوں کا وقت مقرر ہو اس میں رات کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں, اور وہ روزے جن کا وقت مقرر ہے ان میں رات کو نیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تعین ہو جائے. مثلا قضاء رمضان ہے بھائی, رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا تھا, اب اس کی قضاء شخص پر واجب ہے, لیکن اس کا کوئی وقت متعین ہے؟ کوئی وقت متعین نہیں. تو اس کے لیے اب رات سے نیت کرنا ضروری ہے تاکہ تعین ہو جائے بھائی. صورت سمجھ میں آئی کہ فلاں روزہ رکھ رہا ہوں, یا اسی طرح کسی نے منت مانی ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا لیکن دن نہیں متعین کیے, تو یہ نظر مطلق ہے, اور نظر مطلق تو یہ بھی واجب ہو گئی اس شخص پر, لیکن اب اس کے اندر چونکہ دن متعین نہیں تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ رات ہی نیت کرنا پڑے گی تاکہ تعین ہو جائے اس کی بھائی, تعین ہو جائے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو روزے دو قسم پر ہو گئے, کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے, کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین نفل بھی اول قسم میں سے ہیں, نفلوں کے اندر وسعت ہے, ان کا وقت متعین نہیں ہے. احادیث سے ثابت ہوتا ہے کئی مرتبہ حضور علیہ السلام گھر تشریف لاتے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے, جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو فرماتے اچھا میں روزہ رکھتا ہوں. معلوم ہوا دین کو بھی روزہ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں, نیت کر سکتے ہیں. تو نفلوں میں وسعت ہے. ہاں واجب کے اندر میں نے بتلایا پھر دو قسم پر ہے, کچھ وقت متعین ہوتا ہے جیسے رمضان ہے اور قضاء اور نظر معین ہے, اور کچھ وہ واجب روزے ہیں جن کا وقت متعین نہیں ہے جیسے قضاء رمضان ہے یا نظر مطلق ہے بھائی جس میں وقت متعین نہیں ہوتا. ان کے اندر رات سے نیت کرنا ضروری ہے اور حدیث میں یہی روزے مراد ہیں. حدیث میں لو بھائی اب تعارض ہی ختم ہو گیا, حدیث کے اندر تعارض ختم ہو گیا. بس جن سے ثبوت دن کو روزہ نیت کرنے کا ثبوت ملتا ہے اور اس کے اندر حکم ہو رہا ہے رات کو نیت کرو, اب تو تعارض باقی ہی نہ رہا. جی نیت ایک یہ جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ حدیث اولویت پر مبنی ہے بھائی, یعنی اولا یہ ہے کہ کب رکھا جائے کب کی جائے نیت بھائی, رات سے نیت کی جائے, رات سے نیت کی جائے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ رات سے نیت کی جائے. اور اسی طرح ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو فریق مخالف نے سمجھا کہ رات سے نیت کرنا ضروری ہے, بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کسی نے مثلا دین کو نیت کی, نیت کس وقت کر رہا ہے مثلا صبح 9 بجے کر رہا ہے, نیت 9 بجے کر رہا ہے اور رات سے روزے کی نیت نہیں کر رہا بلکہ اس وقت سے روزے کی نیت کر رہا ہے کہ اس وقت سے میرا روزہ ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہے رات سے میرا, نیت کس وقت کر رہا ہے دن کو کر رہا ہے, اور صوم من اللیل کی نیت نہیں کر رہا بلکہ صوم من النہار کی نیت کر رہا ہے, تو یہ تو عندنا بھی باطل ہے. روزہ تو 9 بجے نہیں شروع ہوتا, روزہ تو رات سے شروع ہو جاتا ہے, تو لہذا دن کو بھی نیت کرے تو کب کی نیت کرے گا؟ رات کی نیت کرے گا. سورت سمجھ میں آئی؟ تو اس مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ دن کو اگر کوئی نیت کرتا ہے تو رات ہی کی نیت کرنا پڑے گی, دن کی نیت معتبر کیونکہ دن سے آج 9 بجے سے روزہ شروع ہو ایسا نہیں ہوتا. سورت سمجھ میں آئی؟ تو اب تو اس پر تو ہمارا بھی عمل ہے اس حدیث پر, اے شوافع ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی دن کو نیت کرے تو صوم من اللیل کی نیت کرنا پڑے گی, صوم من النہار کی نیت جائز نہیں, تو اس پر تو ہم بھی عمل کرتے ہیں. لو بھائی اب بھی تعارض ختم ہوا. سورت سمجھ میں آئی؟ یا اس کا ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں کمال کی نفی ہے بھائی. کس چیز کی نفی ہے؟ کہ اس شخص کے روزے نہیں, یہ مانا نہیں کہ روزہ ہوتا ہی نہیں, مانا یہ کہ کامل روزہ نہیں جس نے رات سے روزے کی نیت کی. کامل روزہ یہ ہے کہ کب سے نیت کی جائے؟ رات سے نیت کی جائے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بہت سے جوابات ہم اس حدیث کے دیتے ہیں, اور ایک اہم جواب جو کتاب میں گزر گیا کہ یہ خبر واحد ہے حدیث, اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے, جبکہ ہم نے جو دلیل ذکر کی کتاب اللہ کے ذریعے وہ قطعی تھی, اور قطعی کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ ظنی پر. تو ہم نے کتاب اللہ پر عمل کیا بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس. اللہ علیہ وسلم.